الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، اللہ تعالی نے اس عالم میں انسان کو مخصوص مقاصد کے تحت زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور ان مقاصد میں سب سے اولین اور سب سے زیادہ اہم ترین وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کبریائی اور ایک بندے کو جس جس صفات کا ادراک ہوتا ہے ان سب کے مطابق اللہ تعالی کے حضور بندگی گزارنے کا نام زندگی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو اسلام کے ایک عظیم سکالر تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، انہوں نے شعر کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی اللہ نے آپ کو اور ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اس کا مزہ اور اس کا لطف، اس کی جو مٹھاس ہے، یہ تب ایک انسان کو نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے. اور وہ شخص جو زندگی تو گزار رہا ہے لیکن اس زندگی میں اللہ کی بندگی سے وہ ناواقف ہے اور اللہ کی بندگی سے بے بہرا ہے، تو اس کے لیے اس زندگی کے اندر کوئی لطف نہیں ہے. اور شاعر کہتا ہے، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل میں غم رہا. ظاہر بات ہے انسان کو غم ہوتا ہے، اور غم صرف یہ نہیں کہ میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی یا میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہے، یہ تو نفس ہے، بلکہ اللہ کی جیسی عبادت ایک بندے کو کرنی چاہیے ویسی عبادت کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، اس چیز کی فکر، یہ ایک غم ہے. اور اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، یعنی دنیا کے غم اور دنیا کی فکریں، اور وہ اندیشے جو ایک انسان کو فکر مند کرتے ہیں اور ایک انسان کو سوچ اور بچار اور خیالات پر مجبور کرتے ہیں، ان کا علاج اللہ تعالی کی یاد ہے، اور ان کا علاج اللہ تعالی کا ذکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتیں ہیں. جب اس پہ بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالی زخمی دلوں کو مرہم نصیب کر دیتے ہیں، غمزدہ سینوں کے اندر امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے، اور مایوس ذہنیتیں وہ ایک نئے جذبے اور ایک نئے انقلاب کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک نئے مقصد کے لیے اور ایک نئے جدوجہد کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کے خاصہ ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو نعمتیں اس دنیا میں مقرر فرما دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین ہے. اور اس کی حقیقت آپ اس سے پوچھئے جو فکروں میں مبتلا رہتے ہیں یا غموں میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کے پاس دینی لحاظ سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. روحانی لحاظ سے ان کے لیے کوئی تسلی، کوئی وعدہ، کوئی وعید موجود نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اور اس دنیا میں اگر بھلا ہو جائے، اچھا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس دنیا میں مطلوبہ فوائد نہیں مل رہے یا مرادیں نہیں مل رہی تو وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں. اور اس قسم کی مایوسی انسان کو انتہائی اقدامات تک لے جاتی ہے، خودکشی تک لے جاتی ہے، اپنے نفس سے بیزاری تک لے جاتی ہے. اور ایک شخص جب مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عہد و پیمان کا پابند ہے، تو اس کے لیے پھر اس دنیا میں اس قدر مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے. عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز فتنہ ہے، فلاں چیز آزمائش ہے، فلاں چیز امتحان ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں فتنہ، اس کا جو ترجمہ آتا ہے وہ لغوی ترجمہ سونے کو جو کندن بنانے کے لیے جلایا جاتا ہے، آگ کے شولوں میں پکایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتن الذهب، یعنی کہ سونے کو خالص کر دیا گیا ہے، اور سونے کے اندر جو ملاوٹیں ہیں، جو اس کے اندر کھوٹ ہے، وہ ختم کر دیا گیا، یہ فتنہ ہے. اور پھر اصطلاحات میں اور عربی محاورے میں جب کسی شخص کا ایسا امتحان لیا جائے کہ وہ امتحان انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دے، اندر سے ہلا کے رکھ دے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. اور پھر فتنے کی بھی قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک فتنہ وہ ہے جو آپ کے اوپر آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے طاری ہوا ہے، اور ایک فتنہ وہ ہے جو کسی اور شخص کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتا ہے یا لاحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ما اصابکم من سیئات فمن نفسک، جب کبھی تمہیں کوئی برائی چھوتی ہے، کوئی برائی آتی ہے، تو اس میں تمہارے نفس کا کردار موجود ہوتا ہے. انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، انسان سے بے ادبیاں ہو جاتی ہیں اور یہ سارے کے سارے اعمال اس کا بدلہ وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے یقینی. اور یہی وجہ ہے کہ جس شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے, وہ شرک کا مرتکب ہے یا وہ بدعت کا مرتکب ہے یا وہ خلاف سنت کاموں کا مرتکب ہے, تو ان قریب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے, کسی امتحان میں پڑ جاتا ہے, اور اس امتحان سے گزرتے گزرتے اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت مقدر کی ہو تو عقل آ جاتی ہے, بات سمجھ جاتا ہے اور اپنے بھٹکے ہوئے راستے پر واپس آ جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اس فتنے سے کفر بن جاتا ہے, اس فتنے سے ناشکری بن جاتی ہے, اور وہ فتنہ انسان کو بدبختی کے کناروں تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس زندگی میں جتنے بھی مراحل سے گزرنا ہے پہلے سے ہم نے اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے اور اس کے لیے اپنے عزم, اپنے عقیدے, اپنے ایمان, اپنا نظریہ اس کو مضبوط کر لینا یہ بھی مسلمان کے لیے فرائض منصبی ہے. اور کچھ فتنے وہ انسان پر کسی اور کی عمل کی وجہ سے آتے ہیں, کسی اور کے ظلم کی وجہ سے آتے ہیں, کسی اور کے زیادتی کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں, اور ان فتنوں میں بھی سرخرو ہونا, کامیاب ہونا یہ ضروری ہے. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ علماء جب دعا کرتے ہیں تو دو چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. نمبر ایک, اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھیے, اور نمبر دو, اے اللہ ہمیں شیطان جن و انس کے شر سے بھی محفوظ رکھیے. اور یہ جو امتحان ہوتا ہے, یہ جو فتنہ ہے, کیونکہ فتنے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور بتا دیا, تو اس کے اندر تین قسم کے فریق موجود ہیں. ایک آپ ہیں, دوسرے نمبر پر جو آپ کا فریق مخالف ہے وہ ہے, اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالی کی ذات اقدس وہ آپ کے معاملے کے درمیان میں موجود. اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی صفات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے ہیں. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم الیوم, لیکن اس دن ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب انسان کا عقیدہ خالص ہو جائے اور یہ بات وہ سمجھ لے کہ میرا رب ظالم نہیں ہے, میرا خدا زیادتی نہیں کرتا ہے اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا, تو دوسرا جو فریق ہے وہ آپ کا مخالف ہے. اگر اس نے زیادتی کر لی ہے اور اس نے ظلم کر لیا ہے یا اس نے آپ کا حق مار لیا ہے, تو اس کے ذمے پہ جو سیدھے راستے پہ جانا تھا یا الٹے راستے پہ جانا تھا ان میں سے اس نے راستہ چن لیا ہے اور وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے. دو فریق ہو گئے. تیسرا فریق کون ہے؟ وہ آپ ہیں اور وہ میں ہوں. اب یہ اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں, حق کا ساتھ دیں, یا ہم الٹے راستے پہ چلیں اور باطل کا ساتھ دیں. ہم عدل و انصاف کا ساتھ دیں, ہم سچ کا ساتھ دیں, ہم قرآن و سنت اور حدیث اور دین اسلام کا ساتھ دیں, یا ہم شیطان کی تعلیمات کی طرف جائیں, یا ہم دنیاوی اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کے مال و دولت والا جو مذہب ہے اس کی طرف جائیں. اور کامیاب وہ مسلمان ہے جو فتنے میں اپنی طرف سے ایسا عمل کرتا ہے کہ اس عمل کے بدلے اللہ تعالی کے ہاں اس کو اجر ملے, اللہ تعالی کے ہاں اس کو ثواب ملے. یہ نہیں کہ فتنے میں ہم ایسے اعمال کر بیٹھیں کہ جیسے ظالم کو سزا ملے گی ایسے ہمیں بھی سزا ملے, یہ گھاٹے کا سودا ہے. اور فتنے, ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اتنے بڑے بڑے ظالموں کو چھوٹ دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے فرعونوں کو موقع دیتے ہیں, بڑے بڑے دجالوں کو موقع دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب یاد رکھیے کہ صرف اس کو موقع مل رہا ہے, آپ کو نہیں مل رہا. کیا آپ نے کبھی گناہ نہیں ہوئے؟ کیا آپ سے کبھی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا آپ 100% جیسے اللہ تعالی کی عبادت ایک بندے کو کرنی چاہیے, آپ 100% اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ممکن نہیں. بلکہ انسان سے خطا ہوتی ہے, انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے, انسان سے کچھ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن اعمال کی شریعت میں گنجائش نہیں تھی. تو آپ پہ تو آسمان سے بجلی نہیں گری, آپ پہ تو آسمان سے پتھر نہیں گرے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, تو جیسے اللہ کی حکمتیں آپ کے بارے میں ہیں, اسی طرح اللہ کی عظیم حکمتیں ظالم کے بارے میں بھی موجود ہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالی ظالموں سے بے خبر ہے. انما يؤخرهم ليوم, بلکہ اللہ تعالی ان کو موقع دے رہے ہیں ایک دن تک. جب وہ دن آ جائے گا, لا تقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون, نہ شفاعت چلے گی, سفارش چلے گی, نہ رشوت چلے گی, پیسہ چلے گا, اور نہ ہی کوئی مدد کرنے کے قادر ہوگا, اس قسم کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں.
اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو انبیاء پر امتحانات آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھک گئے اور فرعونیوں نے اور قبطیوں نے آپ کو اور آپ کی قوم کو بہت زیادہ پریشانی سے دوچار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے باتیں کی ہیں اس باتوں میں باقاعدہ موجود ہے ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اے اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب کر دیجئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی کو ظلم پسند ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں جو کیا ہے کیا یہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ بالکل نظر آ رہا ہے، ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. لیکن کیا ہم اس دعوے میں 100% درست ہیں کہ ہماری طرف سے تو سب اچھا تھا، ہماری طرف سے تو چیزیں 100% درست تھیں، لیکن پھر بھی ظالم نے ظلم کر لیا اور اللہ تعالی نے اس کو روکا ہی نہیں؟ ہماری طرف سے کیا تیاری تھی، ہماری طرف سے کیا انتظامات تھے، ہماری طرف سے کون سے وہ اقدامات تھے جو ہم نے امت محمدیہ کی حفاظت کے لیے قائم کیے تھے؟ کوئی بھی نہیں، صفر. مجھے کوئی ایک ایسا ادارہ بتائیے جس ادارے کا مقصد قطع نظر قومیت سے، جس ادارے کا مقصد قطع نظر کسی ملک سے، کسی زبان سے، بلکہ وہ نقطۂ واحدہ جس نقطۂ واحدہ پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو لا کر جمع کر دیا تھا. لا فضل لعربی ولا عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سرخ کو کسی پیلے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر سوائے تقویٰ کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے کیا کیا، ہم نے کون سے ایسے ادارے قائم کیے جو مسلمانوں میں تقویٰ کے پرچار اور مسلمانوں میں تقویٰ کی ترقی، ہاں علماء نے یہ کام کیے. اللہ کے فضل سے ہم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں، مجالس ذکر اہل علم میں ہوتی ہیں، مجالس قرآن کریم اہل علم میں ہوتی ہیں، مجالس حدیث نبویہ اہل علم قائم کرتے ہیں، مجالس ابلاغ و تبلیغ اہل علم قائم کرتے ہیں، مجالس تزکیہ نفس اہل علم قائم کرتے ہیں، اور یہی علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء کے پاس اقتدار نہیں ہے، علماء کے پاس باغ دوڑ کے وہ سلسلے نہیں ہیں کہ جو آفاقی ہوں، جو انقلابی ہوں، جن کی پہنچ دور تک جاتی ہو. وہ نہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمان اس دن سے کمزور ہوئے ہیں جس دن سے عالم اور بادشاہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس دن سے علم اور سلطنت کے راستے جدا ہوئے ہیں اسی دن سے مسلمانوں کے اندر کمزوری آ چکی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر کے اللہ کو ملزد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اس بارے میں سوچنا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی چونٹی جب زمین پہ چلتی ہے اور آپ اس کو روکتے ہیں، تو جس تنکے سے آپ چونٹی کو روکتے ہیں، چونٹی اس تنکے سے لڑتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تنکے کے پیچھے ایک صاحب موجود ہیں اور وہ میرے راستے کو روک رہے ہیں، لہذا میں تنکے کو کچھ نہ کہوں، میں اس بندے کو جا کے کاٹوں. یہ عقل اس کے اندر موجود نہیں. لیکن جب آپ بڑے جانوروں کی بات کرتے ہیں اور کسی شیر بھیڑیے کو آپ ڈنڈے سے راستہ اس کا روکتے ہیں، تو وہ ڈنڈے کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ آپ کے اوپر حملہور ہوتا ہے. اس کو اس بات کا ادراک موجود ہے کہ اس ڈنڈے کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو شخص ہے جس نے راستہ روکا ہے، جس نے یہ اسلحہ اٹھایا ہے، اصل قصور اس کا ہے. تو ہماری مثال اس روئے زمین میں کیا ہے؟ خدا کی قسم، تمام انسانیت اگر جمع ہو جاتی ہے اور اس میں جتنے قسم کے انسان موجود ہیں، وہ سب کے سب آ کر ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے. اور تمام انسانیت اللہ کی عبادت شروع کرے اور صبح شام سجدے کرے، تب بھی وہ اللہ کی خدائی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی. یہ ہماری حیثیت ہے. لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ پہ اعتراض کرنا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مخلوق کی بس کی بات ہی یہ نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ہاں تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے اعمال کیے وہ کیسے تھے، تم نے جو مال خرچ کیا وہ کیسا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاں ہمیں اس کا جواب دے ہونا ہے. تو میرے محترم بھائیو، انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ایسی عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمہارے مال اور تمہارے اولاد کو بھی فرما دیا ہے کہ یہ فتنہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ مال اور وہ اولاد جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جو آپ کو دین کے قریب کرتی ہے، جو آپ کو نماز کے قریب کرتی ہے، جو آپ کو زکوٰۃ صدقہ و خیرات کی یاد دلاتی ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے، یہ خیر ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پہ خیر سے مراد یہی ہے. اور وہ چیزیں، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ دولت، وہ بنگلے جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں، جو آپ کو نماز سے دور کرتے ہیں، جو آپ کو ذکر اللہ، قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرتے ہیں، یہ فتنہ ہے. اور فتنے میں وہ اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مشیت موجود ہے، ہر چیز میں رضا کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا لازم ہے، تو لوگ کفر کر رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، خواتین کو تہس نہس کر رہے ہیں، کیا ان سب چیزوں میں اللہ کی رضا موجود ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تعالی کی مشیت، یعنی اس زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری. ظالم جو ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغور دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دے رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ فتنہ. ایک زیادتی کرنے والا جو غلط کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو باخبر ہے, دیکھ رہے ہیں, لیکن اس زمین پہ اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہونے دے رہے ہیں. کیوں؟ فتنہ ہے. اور آپ کو اس کی فکر اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ اس فتنے میں جو میرے حصے میں فیصلے آئے ہیں, اس فتنے میں جو میرے حصے میں جو کام کرنے کے ہیں اس میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے, صحیح کے ساتھ رہنا ہے غلط سے دور رہنا ہے. خدا کی قسم یہ میں آپ کو قرآن و سنت کی ضمانت دیتا ہوں, اگر آپ اس اصول پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھیں گے. لیکن ہم اپنے جذبات سے متاثر ہو جاتے ہیں, ہم دنیا کے ظاہری مٹیریل سے متاثر ہو جاتے ہیں, ہم مال و متاع سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو فلاں فلاں طاقت موجود ہے. عالم اسلام پہ آپ نظر ڈالیے, 57 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک بھی کما حقہ مسلمانوں کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وکالت تو دور کی بات, جھوٹے منہ ایک ایسی بات کرنا جس سے ان کے آقاؤں کی دل آزاری ہوتی ہو یا ان کی بے عزتی ہوتی ہو, ہرگز نہیں. ایک لفظ بولنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے اور دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ان کا بہت زیادہ ہے. اور اللہ پر جو بھروسہ نہیں کرتا, تیس عبد الدینار و درہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ تباہ ہو جائے جو دینار اور درہم کا بندہ ہے. اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے جس پر وہ زندگی گزار رہا ہے, بلکہ اس کے نزدیک مال اس کا خدا ہے اور جہاں جہاں سے اس کو مال مل رہا ہے بس وہ اس کا دین ہے. میرے محترم بھائیوں, مسلمانوں کے لیے اس طرح زندگی گزارنا یہ تباہی کا سبب ہے. ہمارے معاشرے میں جو ناکردیاں, جو مشکلات, جو آفات, جو مصیبتیں, جو برائیاں آپ کو اور ہمیں نظر آتی ہیں, اس کا ایک بہت بڑا سبب اللہ سے بھروسہ ہٹا کے دنیا کی چیزوں پر بھروسہ لگا لینا ہے. کیا فلسطین والوں کو شکست ہو چکی ہے؟ ہرگز نہیں. ایک شخص ملبے سے باہر نکلا, اس کے اوپر اس کا گھر گر گیا تھا, چھت گر گئی تھی, دنیا کی چیزیں بیچارے کے اوپر پڑی تھی, اور لوگوں نے اس کو باہر نکالا, وہ زندہ تھا اور بالکل ٹھیک تھا, اور اس نے کیا تقریر کی. اس نے بولا یہ کوئی تکلیف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہم ڈرے ہیں, نہ ہم بھاگے ہیں, نہ ہم بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس تقریر کے نیچے ایک گورے نے یہ بات لکھی تھی کہ میں حیران ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو ہرانا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. ہاں, ظاہری شکست اسباب کی ہے جو افغانستان میں بھی ہوئی تھی, ظاہری شکست اسباب کی ہے جو عراق میں بھی ہوئی تھی, ظاہری شکست اسلحے اور اسباب کی ہے جو ہمیں لیبیا میں بھی ہوئی تھی, لیکن مسلمان کا جو ایمان ہے اور مسلمان کا جو مقصود اصلی اللہ کی رضا ہے, اس کے حصول میں خدا کی قسم مزید مضبوطی آئی ہے, اس کے اندر کمی کوئی نہیں ہوئی. لقوم آفت ولقوم فوائد. متنبی کہتے ہیں کچھ آزمائشیں کچھ قوموں کے لیے آفتیں ہوتی ہیں اور کچھ قوموں کے لیے فائدے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم فضول اور بیکار باتوں کی، قومیت کی، تعصبانہ زبانوں کی اور ادھر ادھر کی چھوڑ دیں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دین اسلام ہمارا مذہب ہے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ایک لہر نظر آ رہی ہے، خواہ وہ نیو یارک ہو یا وہ لاس اینجلس ہو یا وہ لندن ہو یا وہ دہلی ہو یا وہ سڈنی ہو. دنیا کے ہر ہر شہر میں مسلمان باہر نکلیں، اور مسلمانوں نے حق ادا کیا ہے، اور خدا کی قسم ہمارے ملک والے ایسا حق نہیں ادا کر سکتے جیسے انہوں نے کیا ہے. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ امت محمدیہ کا وہ نقطہ ہے جہاں پہ سب آ کر جمع ہوتے ہیں. ہمیں اس نقطے کی حفاظت کرنی ہے، اور خدا کی قسم اگر ہم آج دوبارہ سے ایک ایسا نظریہ اپنا بنا لیں کہ ہم اپنی عداوتیں، اپنی دشمنیاں، اپنے تعصبات، اپنے قومیتیں، اپنی قبائلیں، ان چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے محنت شروع کر دیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ 57 ملکوں کی طاقت آپس میں مل کر ان کفار کے دلوں میں رعب اور خوف کی علامت بن کے بیٹھے گی. ایسا ہو چکا ہے تاریخ میں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پیغام اور آفاقی اسلام، اس کے خلاف غزوہ احزاب میں سب کے سب جمع ہوئے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ اس دفعہ ایسا حملہ کرنا ہے کہ نہ پیغمبر بچے، نہ مدینہ بچے، نہ مسلمان بچے، بلکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے جب چٹان کو ضربیں ماری تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ چٹان سے جو شعلہ نکلا ہے، جو چنگاری نکلی ہے، اس چنگاری میں اللہ تعالیٰ نے مجروم کے محلات دکھا دیے ہیں، اور اس چٹان سے جو چنگاریاں نکلی ہیں، اس چنگاری میں مجھے اللہ تعالیٰ نے فارس کے محل دکھا دیے ہیں. اور تیسری دفعہ فرمایا کہ اس چٹان سے جو آگ نکلی ہے، اس آگ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یمن کے صنعاء کے محلات دکھا دیے ہیں. اور فرمایا جبرائیل امین آیا ہے، اور جبرائیل امین نے وعدہ کیا ہے کہ اے محمد، آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ ان تینوں ملکوں کی سلطنت نصیب کریں گے. یہ ہمارا جذبہ تھے. مدینہ میں تھوڑے سے افراد تھے اور اتنی مشکلات تھیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق کھودنا ضروری تھا، لیکن آپ کی جو نظر تھی اور آپ کا جو انقلابی پیغام تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ آپ نے اسی وقت یہ خوشخبری دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے آپ کی یہ ساری پیشن گوئیاں سچ کر کے، ثابت کر کے دکھا دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان اور اتحاد اور تنظیم کی عظیم نعمتیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے، اور وہ لوگ جو ظلم کے سامنے آہنی دیوار بن کے ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں تمام عالم اسلام کی دعائیں قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.